بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کے آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 45 سے 50 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب مجید خاموشی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام آج کا ایران پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام آئینۂ صحافت۔ اس کے بعد آئیے فارسی سیکھیے پروگرام نشر ہوگا، اور اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلیٹن ہوگا۔ اس بلیٹن کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد پروگرام گھر اور گھرانہ نشر ہوگا، اور گھر اور گھرانہ پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا نشریات کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ انداز جہاں ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، جس میں پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین کے علاقے تبت میں شدید زلزلہ، سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی، متعدد مکانات اور عمارتیں تباہ۔ امدادی قافلوں پر سینی فوجیوں کے حملے جاری، اقوام متحدہ کے اداروں کی سینی حکومت پر سخت تنقید۔ جرمنی فوج نے امریکی بحری جہازوں کے خلاف مسلح کارروائی کا کیا اعلان۔ اور ایران کے فضائی دفاعی شعبے میں فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے کا آغاز، جدید فوجی ساز و سامان اور 80,000 فوجیوں کی شرکت۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ چین کے تبت علاقے میں آج صبح آئے شدید زلزلے کے باعث سینکڑوں ہلاک و زخمی ہو گئے۔ چین کے سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق اس ملک کے ضلع تبت میں منگل کی صبح ایک شدید زلزلے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس واقعے میں اب تک کم از کم 100 افراد ہلاک اور 130 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد عمارتیں بھی منہدم ہو گئیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تبت کے علاوہ نیپال کے دارالحکومت، کاٹھمانڈو، ہندوستان، بھوٹان، حتیٰ بنگلہ دیش کے کچھ علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ چین کے زلزلہ نیٹورک سینٹر کے مطابق زلزلہ 6.8 کی شدت کا تھا۔ چین کے محکمہ موسمیات کے مطابق متاثرہ علاقے میں درجہ حرارت تقریباً -8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو شام میں -18 تک گر جائے گا، جس سے امدادی کاموں میں کچھ دشواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کا مرکز تبت کے دارالحکومت لہاسا سے 380 کلومیٹر دور ہے اور اس کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں کئی آبادیاں موجود ہیں۔ پاکستان نے چین میں زلزلے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ غزہ کے خلاف دہشت گرد سینی ٹولے کے جارحانہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ شب مرکزی اور مغربی غزہ میں سینی دہشت گردوں نے اندھادھن بمباری کر کے کم از کم 9 نہتھے فلسطینیوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ دوسری جانب جہاد اسلامی کے کچھ بریگیڈ کے جوانوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے غزہ کے مختلف علاقوں میں سینی ٹولے کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ فلسطین کی صفا نیوز کے مطابق حماس کے جوانوں نے بھی شمالی غزہ کے بیت حانون علاقے میں 2 غاصب دہشت گردوں کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا۔ اس درمیان حماس کی القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے دریائے اردن کے مغربی کنارے میں مزاحمتی کارروائی کو سراہتے ہوئے سینی حکومت کو خبردار کیا کہ جب تک فلسطینیوں کو سکون چین نہیں مل جاتا، غاصب سینیوں کو سکون کی نیند سونے نہیں دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ 15 مہینوں کے دوران مغربی ممالک بالخصوص امریکہ کی حمایت یافتہ سینی حکومت اپنے ذکر کردہ تمام اہداف، خاص طور سے حماس کو ختم کرنے اور قیدیوں کو چھڑانے میں مکمل طور سے ناکام رہی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا کے سربراہ نے غزہ پٹی میں ورلڈ فوڈ پروگرام ڈبلیو ایف پی کے امدادی قافلے پر سینی ٹولے کے حملے کو ایک خوفناک تباہی قرار دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غیر انسانی واقعے میں اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کی 3 گاڑیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا کہ جس میں 8 ملازمین سوار تھے۔ انروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے سوشل نیٹورک ایکس پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ غزہ کی پٹی میں تمام انسانی حقوق کے کارکنوں کو اسرائیلی فوج کی طرف سے مسلسل نشانہ بنایا جاتا ہے، مزید کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں امدادی کارکنوں کے لیے کسی تفریق کی قائل نہیں ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سنڈی مکین نے بھی کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے کہ اسرائیلی فوج انسانی امداد لے جانے والی گاڑیوں پر جان بوجھ کر اور مسلسل حملے کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور ٹام فلیچر نے غزہ کے عوام کی ابتر صورتحال اور اس خطے میں سینی حکومت کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے عوام کی جانیں بچانے کے لیے تنظیم کی کوششیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرم ابو سالم کراسنگ سے داخل ہونے والے ایندھن کے 6 ٹرکوں کو لوٹ لیا گیا اور اب امداد کے لیے بہت کم ایندھن موجود ہے۔ فلیچر نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے اپیل کی کہ وہ غزہ میں شہریوں کی حفاظت اور انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کے لیے کوششیں بروئے کار لائیں۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے کہا ہے کہ دسمبر 2024 میں غزہ کی پٹی میں پیدا ہونے والے 7 بچے شدید سردی کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ ہر بچے کو مکمل سلامتی کے ساتھ زندگی کے آغاز کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی اور اس علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کا مطالبہ کیا۔ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہازوں کے خلاف مسلح کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یمنی فوج نے امریکی طیارہ بردار جہاز اور مقبوضہ فلسطین میں شہری تنصیبات پر میزائل اور ڈرون طیاروں سے حملے کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یمنی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی افواج نے کارروائی کرتے ہوئے امریکی طیارہ بردار جہاز کو 2 میزائلوں اور 4 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی بحیرہ احمر کے شمال میں امریکی طیارہ بردار جہاز ٹرمین کے خلاف کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یمنی فوج نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے اسقلان میں ایک ڈرون کے ذریعے سینی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے، جبکہ یافا تل ابیب میں بھی ایک دفاعی مرکز کو کامیابی کے ساتھ ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سری نے ایک مرتبہ پھر واضح طور پر کہا کہ غزہ اور فلسطینی عوام کی حمایت میں سینی حکومت کی تنصیبات پر حملے جاری رہیں گے۔ ایران کے فضائی دفاعی شعبے میں فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایران کے جوہری مرکز نتنز کے فضائی دفاعی شعبے میں فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے کا آج آغاز ہو گیا۔ مشق کے اس مرحلے میں ایٹمی مراکز کے دفاع کے لیے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس کی فضائی دفاعی یونٹس سخت جنگی حالات میں بڑے پیمانے پر پیش آنے والے فضائی خطرات کے مقابلے کی غرض سے ہمہ جہتی دفاعی تکنیکوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کی فوجی مشقوں کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی شادمانی نے کہا کہ ملک کے مغرب اور مشرق میں موجود ایران کی زمینی افواج کی ایلیٹ یونٹ، اسی طرح ایران کے مغرب جنوب اور جنوب مغرب میں سپاہ پاسداران انقلاب کی زمینی افواج کی خصوصی یونٹ اور ایران کے صوبوں میں موجود سپاہ پاسداران کی رضاکار فورسز کے دسیوں ہزار افراد دہشت گردی سے مقابلے کی اس فوجی مشق میں حصہ لے رہے ہیں۔ جنرل علی شادمانی کے مطابق مشترکہ آپریشنز میں جدید آلات اور ہتھیاروں کے ذریعے ایران کے اہم مراکز میں جہاں فضائیہ اپنے دفاعی ہتھیاروں کی مشقیں انجام دے رہی ہیں، وہیں بحریہ بھی شمالی بحر ہند کے علاقے اور بحیرہ عمان اور خلیج فارس میں تین جزائر اور ابنائے ہرمز پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے مشقیں انجام دے رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کا مقاومتی نظریہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی کی تخلیق ہے۔ شہید حاج قاسم نے اس نظریہ مکتب کو استقبال کے خلاف محاذ جنگ میں تبدیل کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس سراغچی نے منگل کے روز مکتب حاج قاسم سے وابستہ افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مکتب شہید سلیمانی بنیادی طور پر مزاحمت کا درس دیتا ہے اور ان کے نظریات انقلاب کے رہنما تھے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار رہبر انقلاب کی تدابیر سے اس کو تقویت ملی۔ انہوں نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے مزاحمتی افکار کو میدان عمل میں لا کر اسے ایک محور محاذ اور تحریک میں تبدیل کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پائیدار اور قابل فخر محاذ آج بھی خطے میں موجود ہے اور صہیونی حکومت اور استعمار کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دشمن یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ شہدا کا خون مزاحمت کے دھارے کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ مکتب مزاحمت شہدا کے خون سے پروان چڑھتا ہے اور اپنے مقاصد تک پہنچتا ہے۔ سید عباس راغچی نے کہا کہ شہادت بذات خود ایک مکتب ہے، مکتب مزاحمت کے قائدین ہی شہید ہوتے ہیں اور اپنے خون سے تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سید عباس راغچی نے کہا کہ حزب اللہ سید عباس موسوی کی شہادت سے لے کر سید حسن نصر اللہ کی شہادت تک کئی مراحل سے گزری ہے، اب وہ سیاسی میدان میں بھی ایک اہم قوت بن چکی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لبنان کی حزب اللہ شہید نصر اللہ کے خون سے مزید مضبوط اور ثمر آور ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مکتب مقاومت میں سفارتکاری کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ میدان جنگ اور سفارتکاری ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ سید عباس راغچی نے کہا کہ میدان جنگ اور سفارتکاری کے ساتھ میڈیا کا کردار بھی اہم ہے۔ دشمنوں نے میڈیا کے شعبے میں سرمایہ کاری کی ہے اور بیانیہ سازی کے ذریعے مزاحمتی محاذ کو متزلزل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جسٹن ٹروڈو نے پیر کو کینیڈا کے وزیر اعظم اور لبرل پارٹی کے سربراہ کے عہدے سے مستعفی ہونے کا باضابطہ اعلان کیا۔ تقریباً ایک دہائی تک ٹروڈو کینیڈا کی سیاست میں سر فہرست رہے۔ پارٹی کے اندر بڑھتی ہوئی بے اطمینانی اور عوامی حمایت میں تیزی سے کمی نے انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ پیر کو ایک بیان میں ٹروڈو نے حالیہ برسوں کی مشکلات کا اعتراف کیا۔ ٹروڈو کینیڈا میں حکومت کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے نئے رہنما کے انتخاب تک قائم مقام وزیر اعظم کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ اب ان کی لبرل پارٹی اپنے نئے لیڈر کا انتخاب اندرونی عمل کے ذریعے کرے گی، جو پارٹی قوانین اور وقت کے مطابق ہوگا۔ اگر پارٹی پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر نئے رہنما کو وزیر اعظم مقرر کر دیا جائے گا۔ جسٹن ٹروڈو کا استعفیٰ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک کو امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سامنا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کی مصنوعات پر 25% کسٹم ڈیوٹی لگانے کی دھمکی دی ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں چین کی طرز پر فضائی آلودگی گرد و غبار سے نجات کا جدید سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق لاہور میں 1500 تعمیراتی مقامات پر پانی کے چھڑکاؤ کا نظام نصب کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ مقامی طور پر تیار کردہ ٹیکنالوجی ہے جس پر گزشتہ 3 ہفتے سے تجربات جاری تھے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات اے پی اے نے تجربات کی کامیابی کے بعد اب اسے عملی طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سسٹم سے پانی کو فوارے کے انداز میں اس طرح چلایا جاتا ہے جس سے تعمیراتی مقام پر مٹی نہ اڑے اور گرد و غبار بھی پیدا نہ ہو۔ اسی طرح تعمیراتی مقامات کو سبز کپڑے سے ڈھانپنا لازمی ہوگا تاکہ تعمیراتی کام کے دوران سیمنٹ، مٹی اور دھول نہ اڑے۔ واضح ہے کہ صوبہ پنجاب، خاص طور پر لاہور شہر، ان دنوں شدید آلودگی اور دھند کی لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ سے حادثات سے بچاؤ کے لیے موٹر ویز کو بند کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جبکہ فلائٹ آپریشن بھی بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ پارا چنار، ٹل مین شاہراہ ہر قسم کی آمد رفت کے لیے بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کرم میں ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امن معاہدے کو سبوتاج کرنے کے لیے شرپسندوں کی یہ ایک مذموم حرکت تھی۔ ڈپٹی کمشنر کا پشاور میں علاج جاری ہے۔ پارا چنار، ٹل مین شاہراہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 80 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ تاحال ٹل سے کرم کے لیے روانہ نہیں ہو سکا ہے۔ روڈ کلیئرنس ملتے ہی قافلہ روانہ کیا جائے گا۔ تربیتی طیارے کا ملبہ رن وے کے قریب موجود ہے، جسے سیکورٹی اہلکاروں نے تحویل میں لے لیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کے شہر رسال پور میں پاک فضائیہ کے تربیتی طیارے کو حادثہ پیش آیا ہے۔ پولیس کے مطابق تربیتی طیارہ رن وے کی دیوار کے قریب کھیتوں میں جا گرا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد تربیتی طیارے میں آگ بھڑک اٹھی اور طیارے میں موجود پائلٹ کے مبینہ طور پر جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ ریسکیو 11-22 پاک فضائیہ اور آرمی کی ایمبولینس اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق تربیتی طیارے کا ملبہ رن وے کے قریب موجود ہے، جسے سیکورٹی اہلکاروں نے تحویل میں لے لیا ہے۔ ابھی تک طیارے کی تباہی کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ میں شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر 7 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی مشرقی ریاستیں ان دنوں طاقتور موسم سرما کے طوفان کی زد میں ہیں۔ حکام نے آدھی ریاستوں میں شدید برفباری کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین اختر۔ اور گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ۔ اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ تو راشد صاحب، پاکستان کے وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے، جیسا کہ اطلاعات ہیں، کہ ہم پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے امریکہ سے خصوصی استثناء کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس منصوبے کی راہ میں کون سی رکاوٹیں حائل ہیں اور اس منصوبے کا آپ کی نظر میں کیا مستقبل ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً یہ ایک بڑا ایک اہم ترین منصوبہ تھا خطے کے، اور بالخصوص اگر ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں جہاں پہ انرجی کا بحران اپنے عروج پہ ہے، بلکہ ہمیشہ یہ بحران رہا ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت یعنی 2009 سے یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور یہ تھا کہ ایک گیس پائپ لائن جس کو امن گیس پائپ لائن کا نام دیا گیا تھا کہ یہ ایران سے ہندوستان تک جائے گی، اور ان دونوں ممالک کی جو توانائی اور انرجی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنا ایک رول پلے کرے گی۔ لیکن خطے کی جو سیاست ہے یا جس کو ہم امریکی تسلط ہے جو بعض ممالک پہ، اس کی وجہ سے ایران کے ہر اقتصادی پروجیکٹ یا ہر ترقی کے منصوبے پہ امریکہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس پہ یا پابندیوں کے نام پہ یا کسی اور عنوان سے مشکلات اور چیلنج پیدا کر دیتا ہے۔ تو انہی منصوبوں میں سے ایک منصوبہ پاک ایران گیس پروجیکٹ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے یہ ہندوستان تک جانا تھا، لیکن بعد میں ہندوستان اس منصوبے سے نکل گیا، اور تقریباً یہ منصوبہ جو ہے وہ اس کو باقاعدہ اگر ہم کہیں تو مارچ 2013 میں اس کا افتتاح ہوا، اور اس وقت اس منصوبے کی لاگت جو ہے وہ تقریباً 7.5 بلین ڈالر جو ہے وہ مقرر کی گئی تھی، اور تقریباً اس میں 1900 کلومیٹر جو ہے وہ پائپ لائن بچھائی جانی تھی۔ 25 سال تک کا ایک منصوبہ تھا جس میں 750 ملین سے 1 ارب مقاب فٹ یومیہ قدرتی گیس اس ذریعے سے جو ہے وہ فراہم کی جانی تھی، لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے تو اپنے حصے کی تقریباً 1150 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھا دیے، اور پاکستان کو تقریباً 781 کلومیٹر جو ہے وہ لائن بچھانی ہے جس کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے، اور اس لحاظ سے قانونی لحاظ سے بھی کچھ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو چکی ہیں، اور عالمی عدالت میں بھی ایران جو ہے اس سلسلے میں رجوع کر چکا ہے۔ لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے اس سوال میں نقطہ اٹھایا ہے کہ اب دوبارہ پاکستان، بلکہ میں دوبارہ نہیں کہوں گا کہ کئی دفعہ پاکستان حکومت کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ سے کوئی استثناء لے لے، چونکہ ایران کے خلاف جو عائد پابندیاں ہیں اس کے بہانے سے امریکہ ہمیشہ پاکستان پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ میں شامل نہ ہو۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو عراق اس وقت جو ہے وہ ایران سے گیس لے رہا ہے، اور عراق نے بھی امریکہ کے دباؤ کے باوجود وہاں سے ان سے استثناء لیا ہے۔ اگر پاکستان بھی کوشش کرے اور اس میں سنجیدگی سے آگے بڑھے تو امکان ہے کہ پاکستان بھی اپنی بات منوا لے، چونکہ پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت جس طرح کی توانائی کے بحران کا سامنا ہے، بعض تجزیہ نگار تو بعض دفعہ بڑی سخت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کبھی عوامی انقلاب آیا یا عوامی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رد عمل اپنے عروج پہ گیا تو وہ توانائی کے اس بحران کی وجہ سے ہوگا، یعنی بجلی اور گیس اور پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے، بجلی کی کمی، گیس کی کمی اور بجلی کی جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کو کبھی اگر عوام نکل آئے تو ان کے لیے سب سے بڑا جو ان کے پاس ایک سلوگن ہوگا وہ توانائی کا سلوگن ہوگا کہ ملک جو ہے وہ توانائی کے ایسے بحران سے دوچار ہے، اور عوام جو ہیں وہ بجلی، گیس اور جو توانائی کی دوسری ضروریات ہیں ان کے عنوان سے یعنی زیرو پہ پہنچ چکے ہیں، اور ظاہر ہے جب توانائی بالخصوص پیٹرول، گیس اور بجلی کا بحران پیدا ہوتا ہے، یہ تینوں آپس میں مربوط بھی ہیں، یعنی پیٹرول بعض جگہوں پہ پیٹرول کے ذریعے سے بجلی پیدا ہوتی ہے، بعض جگہ پہ گیس کے ذریعے سے بجلی پیدا ہوتی ہے، جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے گیس مہنگی ہوتی ہے تو اس کے نتیجہ بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے تو اس کے پورے اثرات ملک پہ پڑتے ہیں، ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے اور اس کا جو صنعت پہ بھی اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح وہ صنعتیں کہ جو گیس پہ ہیں یا مثلاً جو ٹریفک کا پورا ایک سسٹم ہے وہ سارا پیٹرول پہ ہے، تو جب پیٹرول کا بحران آ جائے، گیس کا بحران آ جائے، بجلی کا بحران آ جائے تو یہ وہ عوامی مطالبات ہیں کہ جس کے سامنے پھر حکومت ٹک نہیں سکتی، حکومت مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ عوام کے ان مطالبات کو مانے، اگر عوام کے ان مطالبات کو حکومت پورے نہ کرے تو عوام جو ہیں وہ ان حکومتوں کو اقتدار سے بھی محروم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تجزیہ بھی کسی زمانے میں تھا کہ یہ بحران جتنا بڑھے گا حکومتیں اپنے آپ کو اتنے ہی خوف میں محسوس کریں گی، چونکہ اگر ہم بس بجلی کی دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی کی مجموعی پیداوار جو ہے انسٹالڈ کیپیسٹی کے عنوان سے وہ 42,000 میگا واٹ یومی ہے، جبکہ 27,000 سے 29,000 میگا واٹ خود ملک میں پیدا ہو رہی ہے اور باقی جو کمی ہے وہ کہاں سے آئے گی، یعنی 42 اور 27 کا جو درمیانی بجلی کا گیپ ہے یہ ظاہر ہے۔ اسی طرح جو گیس کی فراہمی ہے اس میں بھی اگر آپ کنزمپشن دیکھیں تو 23,885 MMSC یہ جو اس کا یونٹ ہے ملین اسٹینڈرڈ کیوبک میٹر گیس، تو یہ پاکستان کی اس وقت جو نیٹ پروڈکشن ہے 23,885 ہے۔ پاکستان جو ہے وہ مختلف ذرائع سے جو امپورٹ کر رہا ہے وہ 25,564 ہے اور ظاہر ہے کنزمپشن جو ہے وہ 50 سے اوپر ہے، تو یہ جو مشکلات ہیں یا جو امپورٹ کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے گیس بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ عوام کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، اور سردیوں میں خاص کر گیس کی چونکہ کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کنزمپشن کی وجہ سے پھر جو ہے وہ اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے، گیس کے ٹائمنگ طے کیے جاتے ہیں کہ اتنے بجے آئے گی اتنے بجے نہیں آئے گی، اور عوام ظاہر ہے جب گھر کا چولہا ہی نہ جلے، گھر کا چراغ ہی نہ جلے تو عوام کے اندر جو نفرت ہوتی ہے، عوام کے اندر جو بے چینی اور بیتابی ہوتی ہے وہ یقیناً حکومتوں کے لیے ایک بہت بڑا ایشو بن جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان حکومت وقتاً فوقتاً اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے، اور کم از کم بیانات کی حد تک یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ہم امریکہ سے استثناء لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں امید ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ابھی بھی موجودہ وزیر پیٹرولیم نے جو ہے جو بات کی ہے انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے کہ وہ اس مسئلے میں جو ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ کوشش کر کے، مثلا گزشتہ پیر کو غالباً جو ہے وہ پاکستان کی وزیر پیٹرولیم نے اس موضوع پہ جو میڈیا سے بات کی ہے اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ وزیر پیٹرولیم نے براہ راست میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس مسئلے کے حل کے لیے کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس توانائی کے اس عظیم منصوبے سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بین الاقوامی پابندیوں کے نفاذ کو، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پاکستان ان سے گیس لے تو پاکستان پر بھی جو ہے ان پابندیوں کی وجہ سے کچھ فائنز آ سکتے ہیں، کچھ مثالیں میں مشکلات آ سکتی ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم بین الاقوامی پابندیوں کے نفاذ کو روکنے کے لیے بھی محتاط راستہ اپنا رہے ہیں۔ بہرحال یہ تہران اسلام آباد کے درمیان اس منصوبے پہ کئی ڈیلیگیشنز آ چکے ہیں، کئی ڈیلیگیشن جو ہیں وہ بڑے پر امید ہوتے ہیں لیکن جب عملی صورتحال دیکھی جاتی ہے تو چونکہ آخری جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ گوادر بندرگاہ سے پاکستان ایران مشترکہ سرحد تک 81 کلومیٹر طویل پائپ لائن جو ہے وہ پاکستان فوری طور پہ بنائے گا، اور اس وقت میڈیا میں یہ خبریں آئی تھیں کہ 81 کلومیٹر جو ہے یہ تو فوری طور پہ جو ہے اس کا کام شروع ہو جائے گا، اس کے ٹھیکے ہو چکے ہیں، اس کے لیے جو کنٹریکٹر ہے اس نے ساری چیزوں کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ کاغذوں میں تو سب کچھ ہو گیا تھا لیکن عملاً جو ہے وہ اس پروجیکٹ پہ کوئی خاص جو ہے پیش رفت نہیں ہے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان بہرحال اس وقت جن مسائل کا شکار ہے، خود سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، اور خود حکومت اور اپوزیشن کے آپس کی جو چپکلش ہے اور جس انداز سے وہاں پہ مختلف ادارے اور مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ روز بروز تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس تناظر میں بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اس منصوبے کے عنوان سے بھی کوئی پاکستان کو زیادہ نمایاں جو ہے وہ پیش رفت نہیں کر سکے گا, اور پھر ملک چونکہ ایسے ہی صورتحال سے دوچار ہے کہ وہ امریکہ کے مقابلے بھی نہیں آ سکتا, کہ جیسے مثلاً عراق نے کوشش کر کے اس سے استثناء حاصل کر لیا اور وہ ایران سے گیس لے رہا ہے, تو پاکستان بھی اگر اس کے جو حکام ہیں وہ اگر سٹینڈ کریں اس موضوع پہ اور باقاعدہ امریکہ کو اپنی ان مشکلات سے آگاہ کریں کہ ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں جو ہمارا خود عوام کا ریئیکشن بڑا خطرناک آ سکتا ہے, تو ممکن ہے امریکہ کی طرف سے اس میں کوئی راستے نکل آئیں. البتہ یہاں پہ یہ ایک بات بھی کہتا چلوں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اسمگلنگ بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے, اور اس میں تیل کی اسمگلنگ جو ایران سے پاکستان کی طرف ہوتی ہے اور اس میں جو مافیا انوالو ہے وہ مافیا بھی بعض دفعہ اس طرح کے بڑے منصوبوں میں رکاوٹیں ڈالتی ہے. لیکن اگر ہم بین الاقوامی اور ریجن اور پاکستان ایران کے عنوان سے دیکھیں اور جو ماضی میں امریکہ کا کردار رہا ہے اور امریکہ جس انداز سے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اقتصادی پابندیاں اور معاشی بائیکاٹ اور سیاسی ناکہ بندی اور سیاسی طور پہ تنہا کرنا اور اس ملک کو نت نئی مشکلات میں الجھانا, یہ چونکہ امریکہ کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے اور وطیرہ رہا ہے, اور اب بھی وہ اسلامی جمہوری ایران کے خلاف بھی, لیکن اس میں نقصان دونوں طرف کا ہے. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایران کا نقصان ہے. موجودہ صورتحال میں اگر ایران سے یہ توانائی, یہ گیس اگر اچھے داموں کے ساتھ پاکستان کو ملتی اور پاکستان اپنی صنعتوں کو, اپنے عوام کی مشکلات کو حل کر لیتا اور وہاں پہ اقتصادی صورتحال بھی بہتر رہتی, ان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوتا, تو پاکستان کا جو اس وقت جی ڈی پی کا مسئلہ ہے یا وہاں پہ پاکستان کو اب جو اقتصادی مسائل ہیں وہ کم سے کم ہو سکتے تھے. لیکن امریکہ کی اپنی ترجیحات ہیں, اس کا اپنا مفاد, اس کا اپنا انٹرسٹ ہے, اور پاکستان بھی اس کے مقابلے میں کھل کے ابھی تک اس نے اس موضوع پہ اپنا مطالبہ پیش نہیں کیا. اب دیکھتے یہ ہیں کہ موجودہ حکومت جو بحران میں مبتلا ہے اور اس بحران سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں بھی مار رہی ہے, ممکن ہے وہ موجودہ حکومت سے کوئی استثناء لینے میں کامیاب ہو جائے.
جی چند ثانیے, چند سیکنڈ میں آپ بتائیے گا, وقت کم ہے, کہ مستقبل کیا رہے گا؟
جی ہاں, مستقبل تو اب یہ ہے کہ پاکستان کے اس عزم پہ ہے کہ پاکستانی حکومت کا اس میں ضرورت تو ہے, اس میں تو ڈیمانڈ تو اپنے عروج پہ ہے. یعنی اس کے بغیر اگر پاکستان انرجی کی ضروریات ایران سے پوری نہیں کرتا تو اس کے پاس اس کے کوئی ایسا متبادل نہیں ہے کہ جو اتنے اچھے داموں ہمسایہ ملک ہونے کے عنوان سے, اور ظاہر ہے اب اگر کوئی نیا پروجیکٹ مثلا ٹاپی ایک پروجیکٹ جو ہے افغانستان کے راستے سے تاجکستان سے آ رہا ہے, وہ افغانستان جیسے ملک سے اس نے گزر کے اس پائپ لائن نے آنا ہے اور پاکستان کب مکمل ہوگا, کیا ہوگا, وہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن اگر ایران کے ساتھ ہے تو ایران کے بارڈر تک تو سارا جو ہے انفراسٹرکچر موجود ہے, وہاں سے اگر پائپ لائن بنتی ہے اور فوری طور پہ وہاں سے سپلائی کا آغاز ہو جاتا ہے تو پاکستان کی یہ مشکل تو حل ہو سکتی ہے. اس لحاظ سے اس کا مستقبل خود پاکستانی حکام کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ کس انداز سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر وہ امریکہ کے دباؤ میں رہیں گے یا کسی اور ملک کے دباؤ میں رہیں گے اور عوام کی پرواہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس کے بھی انہیں پھر خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا.
جی بہت شکریہ. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. اب
پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول،
اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آج کا ایران۔
آج کا ایران،
عزیز سامعین پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین رہبر انقلاب اسلامی نے گزشتہ ہفتے شہید راہ قدس جنرل قاسم سلیمانی کی پانچویں برسی کی مناسبت سے شہید قاسم سلیمانی اور دیگر شہداء کے اہل خانہ سے خطاب کیا۔ آپ نے علاقے اور دنیا کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ حرم کے دفاع میں شہداء کا جو خون بہا ہے وہ رائیگاں نہیں جائے گا، اور کامیابی یقینی طور پر استقامتی محاذ کی ہی ہوگی۔ آپ نے ماہ خدا رجب کی اہمیت و فضیلت کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ تمام امور اللہ کے دست قدرت میں ہیں، اور اسی سے ہمیں ہر مرحلے میں مدد، عافیت اور عزت طلب کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ عزت و سربلندی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے منکروں کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ در حقیقت عزت کا مالک اللہ ہے، اور یہی چیز ہمیں شہید سلیمانی کی شخصیت میں دیکھنے کو ملی کہ اللہ نے انہیں اس طرح عزت سے نوازا کہ ہر سال ہزاروں لوگ دور دراز علاقوں سے ان کے مزار کا رخ کرتے ہیں۔ آپ نے شہید قاسم سلیمانی کو شرف و صداقت کی حامل ایک شخصیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان کی ایک دائمی اسٹریٹجی استقامتی محاذ کا احیاء تھا، جس کا مطلب ہر ملک کی گنجائشوں اور وہاں کی نوجوان نسل کو میدان میں لانا اور ان کی مدد کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ شہید سلیمانی کے نزدیک تمام مقدس مقامات، خصوص عالم اسلام کے عظیم المرتبت حرم مسجد الاقصی کا دفاع ایک بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فلسطینیوں نے انہیں شہید القدس کا نام دیا، اور وہ حتی ایران کو بھی ایک حرم سے تعبیر کرتے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ان لوگوں کے جواب میں جو یہ تصور کرتے ہیں کہ علاقے کی موجودہ حالات نے پاسبان حرم کے شہیدوں کے خون پر پانی پھیر دیا، فرمایا کہ اگر شہدا جا کر جنگ نہ کرتے تو آج کربلا اور نجف اور زینبیہ کے مقدس مقامات کا نام و نشان نہ ہوتا۔ آپ نے اس بات پر زور دیا کہ راہ خدا میں بہنے والا خون رائیگاں نہیں جاتا، اور ممکن ہے کہ بسا اوقات کامیابی حاصل نہ ہو، مگر راہ حق میں جہاد کرنے والے شہیدوں کا خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ اور یہ یقین رکھیں، آج جو بظاہر خود کو کامیاب سمجھتے ہوئے دندناتے پھر رہے ہیں، ان پر مومنین ایک روز غلبہ حاصل کر لیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ملک اس کے عوام کا ہے، اور جو لوگ آج شام پر دست درازی کر رہے ہیں ایک دن شام کے باغیرت عوام کے سامنے پسپا ہو جائیں گے۔ آپ نے لبنان اور یمن کو مزاحمت و استقامت کا استعارہ قرار دیتے ہوئے ان کی حتمی کامیابی کی نوید سنائی۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کی ہے۔ وزیر خارجہ عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران چین کے ساتھ تعاون کے بے پناہ گنجائشوں سے استفادے کا کوئی موقع گنوانا نہیں چاہتا، اور تہران 25 سالہ منصوبے کو مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کی توسیع کی مضبوط بنیاد سمجھتا ہے۔ چین کے دورے پر گئے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات و گفتگو کی ہے۔ اس ملاقات میں فریقین نے دونوں ملکوں کے اسٹریٹیجک تعلقات میں توسیع و استحکام کے دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے عزم پر زور دیا، اور معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، انرجی، نقل و حمل کے شعبوں میں باہمی تعلقات کی تازہ ترین صورتحال، نیز جامع تعاون معاہدے کے تناظر میں باہمی تعلقات میں مزید توسیع کی راہوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے ایران و چین کے تعلقات کی قدیم تاریخ و استحکام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران چین کے ساتھ تعاون کی بے پناہ گنجائشوں سے استفادے کا کوئی موقع گنوانا نہیں چاہتا، اور 25 سالہ منصوبے کو مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کی توسیع کی مضبوط بنیاد سمجھتا ہے۔ اس ملاقات میں چین کے وزیر خارجہ نے بھی مغربی ایشیا کی ایک سرگرم و اہم طاقت کے عنوان سے اسلامی جمہوریہ ایران کی اہم پوزیشن اور اس کی قدرتی، جغرافیائی اور افرادی توانائیوں کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے باہمی تعلقات میں زیادہ سے زیادہ توسیع کے چین کے رہنماؤں کے عزم پر زور دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے گزشتہ ہفتے تہران میں اپنے عمانی ہم منصب بد البوسعیدی کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے عمانی ہم منصب کے ساتھ شام کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا کہ شام کے بارے میں ایران اور عمان کے نظریات میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور دونوں ممالک شام کی عرضی سالمیت کے احترام اور تمام نسلی اور مذہبی گروہوں پر مشتمل ایک وسیع البنیاد حکومت کا قیام چاہتے ہیں. ایران عمان تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات فروغ پا رہے ہیں اور آج کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے. انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک کے اقتصادی کمیشن کا اجلاس آئندہ ماہ مسقط میں ہوگا. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ خطے کے مسائل کے بارے میں دونوں ملکوں کے نظریات میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے. دونوں ممالک غزہ میں فوری جنگ بندی اور امدادی راستے کھولے جانے کے بھی خواہاں ہیں. سید عباس عراقچی نے کہا کہ یمن کے حوالے سے ہمارے درمیان تبادلہ خیال ہوا اور ہم یمن کی سرزمین پر امریکی اور صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یمن کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے تحفظ پر زور دیتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ امن مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے. عمان کے ذریعے امریکی پیغام کی ایران منتقلی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ عمان کی حکومت بعض دوسرے ممالک کے ساتھ ایران کے رابطوں میں معاونت کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے. البتہ عمانی وزیر خارجہ کے موجودہ دورے تہران میں ایسے کسی پیغام کا تبادلہ نہیں ہوا ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ہم امریکی فریق کے ساتھ مناسب وقت پر سوئس سفارت خانے کے ذریعے ضروری پیغامات کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں. عمان کی طرف سے فی الحال ایسا کوئی پیغام موصول نہیں ہوا ہے. عمان کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے تہران پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی ہے اور ہماری ملاقات دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں سلطان عمان کا تحریری پیغام صدر ایران کو پہنچانے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ پیغام دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کے بارے میں تہران اور مسقط کے درمیان مشاورت کا حصہ ہے اور اس میں خطے میں باہمی مفادات کے تحفظ کی خاطر مل کر کام کرنے پر زور دیا گیا ہے. عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ دورے میں ہم نے مختلف معاملات پر بات چیت کی ہے اور تجارتی تعلقات کو وسعت دینے اور نقل و حمل کی سہولتوں میں اضافے کے لیے نئے منصوبے شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے شہید استقامت جنرل قاسم سلیمانی کی پانچویں برسی کے موقع پر تہران میں واقع مصلاۂ امام خمینی میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے شہید حاج قاسم سلیمانی کی راہ پر گامزن رہنے پر تاکید کی. سردار محاز استقامت شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی ایران سمیت پوری دنیا میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. ایران کے شہر کرمان میں شہید قاسم سلیمانی کے مزار